الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله مولانا العظيم. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں انسان کو ایک بہت اچھی مثال سے زندگی کی حقیقت سمجھائی ہے. ہماری زندگی کے اندر تین چیزیں ہیں، ایک ہے ہمارا مال، ہماری دولت، دوسری چیز ہے ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار اور فیملی کے لوگ، اور تیسری چیز ہے ہمارے اعمال، ہمارے کام جو ہم کرتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں انسان کی قبر تک ساتھ جاتی ہے. نمبر ایک، انسان کا مال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ سے پہلے عرب کے اندر ایک عجیب رواج تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس زمانے کے اندر یہ کرنسی نوٹ نہیں ہوتی تھی، سونا چاندی یہی کرنسی ہوتی تھی. تو جب کسی کی موت ہوتی، اس کا جنازہ نکلتا، تو اس کے پاس جو سونا ہے، چاندی ہے، جانور ہے، وہ بھی سب ساتھ میں قبرستان لے کر جاتے تھے. پھر جب آدمی کو دفن کر دیتے تو سونا چاندی مال دولت جانور گھر واپس آ جاتے. رشتے دار جاتے تھے قبرستان, اب بھی جاتے ہیں, لیکن پرانے زمانے میں اور اب میں تھوڑا سا فرق ہے. بعض رشتے دار آپس کے اندر ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ وہ موت میت کے وقت پر بھی حاضر نہیں ہوتے. یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے, بد نصیبی کی بات ہے, برے اخلاق کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مومنوں کو, ایمان والوں کو آپس کے اندر دل میں کینہ رکھنا ہی نہیں چاہیے. آپس میں عداوت اور دشمنیاں رکھنی ہی نہیں چاہیے. اور کبھی کوئی کسی سے کسی وجہ سے ناراض ہوئے, تین دن تک بات بند کر سکتا ہے, چوتھے دن سلام کر کے بات چیت شروع کر دے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے. اب ایسا زمانہ آ گیا کہ بعض مرتبہ آپس میں ناراضگیاں ہوتی ہے, لڑائیاں ہوتی ہے, دشمنیاں ہوتی ہے, اور اتنی سنگین اور خطرناک ہوتی ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاوے تو ناراضگی کی وجہ سے جنازے میں بھی نہیں جاتے, اور بعض مرتبہ تو حد یہ ہو جاتی ہے کہ سگا بھائی بھائی کے جنازے میں نہیں جاتا, بہن بھائی کے جنازے میں نہیں جاتے. اور اللہ امان اور حفاظت کے اندر رکھے. ایسے واقعات بھی ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا لیکن بیوی نہیں گئی, حالانکہ نکاح باقی ہے. تو یہ ایک خطرناک گندی چیز ہے جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو پرانے زمانے کے اندر رشتے دار جاتے تھے, اب بھی جاتے ہیں, جانا چاہیے. کسی کے انتقال پر ایک تو ایمانی رشتے کی وجہ سے جاؤ اور دوسرا رشتے داری کی وجہ سے جاؤ تو انشاءاللہ ڈبل ثواب ملے گا. بعض لوگ جنازے کے اندر جاتے ہیں رسم ویوار کے طور پر کہ بھائی رشتے داری ہے اس لیے جانا پڑے گا, ورنہ وہ بات کریں گے برا لگے گا. ایک گندی نیت ہے, یہ غلط جذبہ ہے. کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں جاؤ ایمان کے رشتے کی وجہ سے. مومن کا مومن پر حق ہے, اور رشتے دار ہوئے تو رشتے داری کے تقاضے سے جاؤ. اچھی نیت سے جنازے میں جاؤ گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ ثواب عطا کریں گے. تو رشتے دار اولاد یہ بھی جنازے میں جاتے ہیں لیکن وہ قبرستان سے واپس چلے آتے ہیں. تیسری چیز, انسان کے ساتھ قبرستان عمل جاتا ہے, اچھا عمل یا برا عمل. اور عجیب بات یہ ہے کہ عمل قبرستان ساتھ جاتا ہے، واپس نہیں آتا، بلکہ قبر کے اندر میت کے ساتھ جاتا ہے. اچھا عمل بھی جاتا ہے، برا عمل بھی جاتا ہے، قبر میں ساتھ جاتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو سوال کیا، میرے پیارے صحابہ بتلاؤ، تمہیں معلوم ہے تمہاری مثال تمہارے اہل و عیال فیملی کے لوگ، رشتہ دار لوگ، اور تمہارا مال اور تمہارا عمل، اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں ایک شاندار مثال کے ذریعے. اور یہ نبیوں کا کمال ہوتا ہے کہ امت کو بہترین مثال کے ذریعے بات کو سمجھاتے ہیں. بڑی عجیب ہمارے آقا نے مثال دی، سمجھنے کی چیز ہے. صحابہ کے سوال کے اوپر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان ہے، سمجھو اس کے تین بھائی ہیں، ایک انسان اور اس کے تین بھائی. اب یہ انسان بیچارہ مرنے لگا، مرنے لگا یعنی آخری حالت آ گئی، آخری وقت ہے، روح نکل رہی ہے. قرآن میں فرمایا حتی اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك یومئذ المساق. اس وقت ہمارے پورے بدن کے اندر روح ہے، اور روح ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہ بدن گرم ہے، بدن میں رگ نس چل رہی ہے، ہارٹ اور دل چلتا ہے، اسی لیے پورے بدن کے اندر ہمیں گرمی بھی معلوم ہوتی ہے، دھڑکن بھی معلوم ہوتی ہے. لیکن جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، روح نکلنا شروع ہوتی ہے، تو قدم اور پیر کی طرف سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے. قدم میں سے، پنجوں میں سے روح نکل گئی، وہ قدم برف کی طرح ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، پھر روح آگے چلے گی تو پنڈلیوں میں آتی ہے، پنڈلی سے آگے نکلے گی، گھٹنے پر پہنچے گی، پنڈلی میں روح نکل گئی تو پنڈلیاں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اس طرح نیچے سے روح نکلنا چالو ہوتی ہے، آہستہ 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 باہر آنا چالو ہوتی ہے. تو بدن میں، باڈی میں جہاں سے روح نکل جاتی ہے، وہ حصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، دھڑکن کی حرکت ختم ہو جاتی ہے، گرمی ختم ہو جاتی ہے، وہ جگہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اور پیر اور پنڈلی دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، ڈھیلے ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان کو موت کا وقت آیا، تھوڑی دیر کے لیے ہم سب سوچ لے رہے ہیں کہ ہماری موت کا وقت آ گیا. موت سوچنا چاہیے، موت کا مراقبہ کرنا چاہیے، تاکہ گناہ سے ہماری حفاظت ہو گئے، دنیا کے یہ فانی چکروں سے ہمیں توبہ ملے. اسی لیے کبھی کبھی موت سوچنی چاہیے. کا سوچ لو کہ روح نکل رہی ہے, بدن ٹھنڈا ہو رہا ہے, اب انسان کو اندازہ ہو گیا کہ میری آخری حالت ہے, ابھی میری روح گلے میں سے باہر نکل جائے گی اور میں مر جاؤں گا. تو اس انسان نے مرتے مرتے ایک بھائی کو بلایا, تین بھائی تھے, بھائی میں مر رہا ہوں, میری روح نکل رہی ہے, تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو جواب دیتا ہے کہ بھائی تیری آخری حالت ہے, طبیعت تیری خراب ہے, میں تیری خدمت کروں, علاج کروں, تو مر جائے گا, میں تجھے غسل دوں گا, کفن پہناؤں گا, کندھے پر اٹھاؤں گا, قبرستان لے جاؤں گا, دفن کروں گا, اور آنے کے بعد تیری اچھی باتیں کروں گا. لوگ آئیں گے گھر پر انتقال کے وقت, کہوں گا بھائی بہت اچھا تھا, سخی تھا, ہمارا خیال رکھتا تھا, غریبوں کا خیال رکھتا تھا, تیری اچھی باتیں کروں گا لوگوں کے سامنے. یہ پہلا بھائی ہے. دھیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مثال ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ مرنے والا انسان آخری وقت میں اپنے ایک بھائی کو بلا کے سوال کرتا ہے کہ تو میری کیا مدد کرے گا؟ تیرا علاج کروں گا, دوا کروں گا, مر جائے گا, غسل دوں گا, کفن دوں گا, کندھے پہ اٹھاؤں گا, قبرستان لے جاؤں گا, دفن کروں گا, بعد میں جو ہے تیری اچھی باتیں لوگوں کے سامنے کروں گا. یہ بات بتلا کر کے پیارے نبی جی نے ارشاد فرمایا, جانتے ہو یہ مرنے والے کا بھائی یہ کون ہے؟ کہ یہ انسان کے اہل و عیال ہے, اولاد ہے, فیملی کے لوگ ہے, کہ انسان موت کے وقت پر بیٹے کو, بھائی کو, رشتے داروں کو بلا کے پوچھتا ہے میری کیا مدد کرو گے؟ تو وہ یہی کہیں گے, دوا کی ضرورت ہو تو دوا لے آوے, ڈاکٹر صاحب کے یہاں لے جانا ہو ڈاکٹر کے پاس لے جاوے, کسی عامل صاحب کو بلانا ہو اس کو بلاوے, ابا بھائی آپ کا انتقال ہوگا, غسل دیں گے, کفن دیں گے, قبرستان لے جائیں گے, بعد میں آپ کی اچھی باتیں کریں گے. کہ یہ بھائی انسان کے فیملی والے ہیں, اہل و عیال ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے کہ دیکھا کہ پہلے بھائی کا جواب تو یہ ہو گیا, تو مرنے والے نے دوسرے بھائی کو بلایا, بھائی تو میری حالت دیکھ رہا ہے, میں آخری حالت میں ہوں, بتا تو میری کیا مدد کرے گا؟ میں نے تیرے لیے زندگی لگائی ہے, کیسے زندگی لگائی؟ کہ میں تیرے لیے رات نہیں دیکھتا تھا, دن نہیں دیکھتا تھا, آرام بھی چھوڑ دیتا تھا, کھانا بھی چھوڑ دیتا تھا, سب چھوڑ دیتا تھا تیرے واسطے, بول تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو دوسرا بھائی کیا کہتا ہے, بھائی تو مر جا, ابھی میں تیرے پاس ہوں, تو مرے گا میں فوراً دوسرے کے پاس چلا جاؤں گا, بھلے زندگی بھر ساتھ رہے, تو نے میرے لیے بہت محنت کی, لیکن تو جیسے ہی مرے گا میں دوسرے کے یہاں چلا جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ انسان کا مال ہے, دولت ہے, انسان مال دولت کے لیے کیا نہیں کرتا ہے, کھانا کھانا چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی آج آپ نے کھانا نہیں کھایا، گھر آپ بہت تھے، ڈیل ہو رہی تھی، آرام نہیں کیا، سویا نہیں، کہ نہیں وہ ایک کسٹمر آیا اور آدھی رات تک اس کے ساتھ قیمت کی ڈسکس میں نکل گئی ہے، سونا بھی نہیں ملا. آدمی آرام، کھانا، زندگی کا سکون، ہر چیز اپنے مال کے لیے چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہ مال کیسا بھائی ہے کہ انسان مرے گا دوسرے کے پاس چلا جائے گا، فوراً دوسرے کے پاس، فوراً دوسرے کے پاس. تمہارے کروڑوں روپے ہیں، بلڈنگیں ہیں، زمینیں ہیں، موت ہوئی، موت ہونے کے بعد وہ آپ کا نہیں رہا، اب دوسروں کا ہو گئے، فوراً یہ مال دوسروں کے پاس چلا جاتا ہے. اتنا بے وفا ہے یہ مال. اسی لیے دینی بھائیو، اللہ نے جو مال دیا ہے اس سے زندگی میں جو کرنا ہے وہ کر لو. آنکھ بند ہونے کے بعد وہ دوسروں کا ہو جائے گا، اور مال سے کیا کرنا وہ خود اللہ نے بیان فرمایا. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ نے جو مال دیا ہے اس سے آخرت کما لو، اچھے کاموں میں لگا لو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے کتنا تمہارے ساتھ آئے گا ذرا سوچو، بھولو مت. دنیا سے کتنا آئے گا؟ کفن کی چادریں آئے گی، 6 فٹ قبر کی زمین آئے گی. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے کتنا ساتھ آئے گا؟ کفن کی چادریں آئے گی، قبر کی زمین آئے گی. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے احسان کیا کہ تم کو مال دیا، اب تم دوسروں پر احسان کرو اور غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو مال دو. تمہارا اپنا کمال تھوڑا ہی ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے احسان کیا ہے. ایک آدمی سودا کرتا ہے کروڑ کماتا ہے، دوسرا آدمی سیم ایسا سودا کرتا ہے کروڑ کا لاس کرتا ہے. اگر اپنا کمال ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا؟ ایک ہوشیار آدمی، چالاک آدمی، انوبھوی آدمی ایک ڈیل کرتا ہے، کروڑوں کھوتا ہے، کبھی کروڑوں پاتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خدا کا نظام ہے، اپنا کمال نہیں ہے. جو مال ہے، دولت ہے، پراپرٹی ہے، اللہ نے دی ہے، اس کو دوسروں کے اوپر لگاؤ اپنی ضرورت کے ساتھ. وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، گناہ کر کے زمین میں فساد مت مچاؤ. مال کے ذریعے گناہ، یہ زمین میں بہت بڑا فساد ہے، بہت بڑا فساد ہے زمین کے اندر. اور آنکھ بند ہوتے ہی مال دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اپنے پاس نہیں رہے گا، فوراً دوسرے کے پاس. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے والا اپنے تیسرے بھائی کو بلا رہا ہے، اور تیسرے بھائی کو بلا کر کے پوچھتا ہے کہ بھائی میری موت کا وقت قریب ہے، تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو تیسرا بھائی کہتا ہے میں تیرا ساتھ دوں گا، فکر مت کر، تیرے ساتھ قبر میں آؤں گا، قبر میں جب تجھے ڈر لگے گا، گھبراہٹ ہوگی، اس وقت بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا، تو فکر مت کر. بلکہ قیامت کے دن جب تیرا حساب کتاب ہوگا اس وقت تبھی میں تیرے ساتھ ہوں گا. یہ بھائی کتنا اچھا تیسرے نمبر والا, کہ جو انسان کو آگے والی زندگی میں مدد کرے, ساتھ دے وے, قبر میں ساتھ آؤں گا, قیامت میں ساتھ رہوں گا, حساب کتاب کے وقت ساتھ رہوں گا, تیری پوری مدد کروں گا میں, تو فکر مت کر. یہ تیسرا بھائی, پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جانتے ہو میرے پیارے صحابہ یہ تیسرا بھائی کون ہے؟ کہ وہ انسان کا نیک عمل ہے, اچھے اعمال ہے, اچھے اعمال. قرآن پڑھا, نماز پڑھی, ذکر کیا, تلاوت کیا, صدقہ کیا, خیرات کیا, یہ سب چیزیں قبر میں کام آئے گی, قیامت کے دن کام آئے گی. بلکہ جب نیکی کے لیے پلہ لگایا جائے گا, گناہ اور نیکی تولنے کے لیے, تب بھی وہ کام آئے گا. قرآن میں اللہ کا اعلان ہے, ترازو لگے گی قیامت کے دن, ترازو اللہ لگائیں گے. قرآن نے فرمایا, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن ترازو ہوگی, سکیل ہوگا, وزن ہوگا, اور پورے انصاف کے ساتھ ہوگا. اور کتنی بڑی ترازو ہوگی سوچ لو, ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کے ایک پلے میں رکھو تو بھی وہ پلہ ادھورا اور خالی رہے گا, اتنی بڑی ترازو اللہ قیامت کے دن لگائیں گے. اور ایک پلے میں نیک اعمال تولے جائیں گے, دوسری طرف برے اعمال رکھے جائیں گے, ترازو کے اندر حساب ہوگا, نیک اعمال زیادہ ہو گئے جنتی, ہونا زیادہ ہو گئے نعوذ باللہ جہنمی ہو جائے گا. تو وہ بھائی کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن بھی تیرا ساتھ دوں گا. یہ تین بھائیوں کی مثال دے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیکھو تین بھائیوں میں سے کون سا بھائی فائدے والا ہے. صحابہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انسان کے پہلے دو بھائی تو غدار نکلے, مال دولت اولاد وہ دنیا تک ساتھ دیتے ہیں, اور عمل قیامت اور قبر میں بھی ساتھ دے گا. یہ تیسرا بھائی انسان کے لیے فائدے والا بھائی ہے. اب یہ تین بھائی کی مثال دی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھی طرح سمجھ لو کہ آج ہم اہل و عیال کے لیے, اولاد کے لیے, مال کمانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, کتنی کوشش کرتے ہیں. ہاں ایک بات ذہن میں رکھ لو, اگر اولاد کو دین کا علم سکھایا, نیک صالح بنایا, حافظ قرآن بنایا, عالم دین بنایا, دیندار بنایا, متقی بنایا, تو یہ اولاد انسان کو قیامت کے دن کام آئے گی. والباقیات الصالحات خیر عند ربک, باقی رہنے والی نیکی, نیک لڑکے ہیں, نیک لڑکیاں ہیں, نیک اولاد ہے, یہ باقی رہنے والی نیکی. جس باپ نے اپنی اولاد کو نیک بنایا, دیندار بنایا, تو انشاءاللہ وہ اولاد جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. اور دیندار نہیں بنایا, آج دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی بے دین اولاد دنیا میں بھی ماں باپ کے لیے وبال، آخرت میں بھی وبال، اللہ ایسی اولاد سے ہماری حفاظت فرما. رہا مال کا معاملہ، تو اگر یہ مال حلال طریقے سے کمایا اور حلال اور جائز کاموں میں لگایا، نیکیوں کے کام میں لگایا، تو انشاءاللہ یہ مال جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، ورنہ یہ مال وبال بنے گا. قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم. جو مال آدمی نے کمایا اس میں زکات نہیں دی، صدقہ نہیں دیا، خیرات نہیں کیا، حج نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا، وہ مال قیامت کے دن جہنم میں گرم کیا جائے گا اور پیشانی پر، پیٹھ پر داغ دیے جائیں گے گرم گرم. کہ 15 شعبان آئی تو 15 دن رمضان کے باقی رہے، یوں سوچنا. اور جنرلی اپنی یہاں سسٹم ہے رمضان میں زکات نکالنے کے، حالانکہ ایک سال پر زکات فرض ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک عام ماحول ہے رمضان میں زکات نکالنے کی. رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے پاس دولت ہے، پیسے ہیں، یہ 15 دن آئے ہیں ہاتھ میں، کسی مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کر زکات کا حساب کرا لو کہ میرے اوپر کتنی زکات فرض ہوتی ہے، پھر حساب کر کے مسئلے کے مطابق زکات ادا کرو. اور اللہ جتنی توفیق دے نفل صدقہ للہ خیرات اور کرو. تیاری کا یہ مطلب تھوڑا ہی جو ہم نے آج کل سمجھ رکھا ہے، خریداری ہو رہی رمضان کے نام پر، جتنی بھی خریداری کی دکانیں، بھیڑ ہے عورتوں کی، یہ غلط مطلب لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. رمضان کی تیاری یہ ہے کہ آدمی جو ہے کیسے روزے رکھے گا. تو کہا شعبان میں 2-3 تو نفل روزے رکھ لو تاکہ رمضان کی پریکٹس شروع ہو جائے، پہلی رمضان سے روزے رکھنے ہیں، فرض رکھنے ہیں. کہ میں کہاں تراوی پڑھوں گا، کہاں اچھی تراوی ہوگی، بہترین تراوی ہوگی، یہ ہے رمضان کی تیاری. اللہ ہم سب کو نیک اعمال زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب 15 شعبان کے متعلق ایک بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں. پہلی اہم بات یہ ہے قبرستان جانے کے سلسلے میں، 15 شعبان کو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے، لیکن چپکے سے گئے تھے، کسی کو حضور نے بتلایا نہیں، اپنے پیارے لاڈلے صحابہ کو بھی نہیں بتلایا کہ میں قبرستان جا رہا ہوں، گھر کی مستورات کو بھی نہیں بتلایا کہ میں آج 15 شعبان قبرستان جا رہا ہوں. چپکے چپکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے. اور بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو بتایا بھی نہیں اور کسی کو کہا بھی نہیں، فرمایا بھی نہیں کہ صحابہ جاؤ 15 شعبان قبرستان جاؤ، نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل یہ بتلاتا ہے کہ 15 شعبان کی رات میں قبرستان جانا یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. زندگی میں ایکاک مرتبہ آپ قبرستان چپکے سے چلے گئے پندرہویں رات کو بہت کافی ہے. ہر پندرہ شعبان کو مت جاؤ. اور جو طریقہ اپنا رکھا ہے کہ قبرستان میں بھیڑ بھاڑ لائٹیں جلانے کی پوری رات, یہ سب غلط طریقہ ہے, یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں پہلے بہت مرتبہ گئی, اس سال جاؤ ہی مت. دوسری بات سمجھو, روزہ مستحب ہے, رکھ لو آئندہ کل روزہ. تیسری بات, نیک اعمال. نیک اعمال نفل اعمال اپنے گھروں کے اندر کرنے کی فضیلت زیادہ ہے. اس لیے میری تو آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ مجلس اور دعا ہونے کے بعد سیدھے گھر جاؤ, گھر میں بیٹھ کر کے جتنی نفل پڑھ سکو اتنی پڑھو, جتنی دعا کر سکو اتنی کرو. اور اچھی طرح یاد رکھ لو, پوری رات جاگنا بالکل ضروری نہیں ہے. چار آٹھ رکعت تہجد پڑھ لی, کچھ نفل عبادت کر لی, دعا کر لی, سو جاؤ. لیکن فجر مسجد میں آ کے پڑھنا یہ ضروری ہے. فجر فرض ہے اور مسجد میں آ کے پڑھنا جماعت کے ساتھ سنت موقعہ واجب کے درجے کی ہے. رات بھر لوگ جاگتے ہیں, فجر غائب, کچھ حاصل نہیں اس کا. مرحومین کے لیے اشعال ثواب اپنے گھر سے کرو, گھر سے بھی پہنچ جائے گا, پھر کسی اور دن قبرستان چلے جانا اور جا کر جو ہے ان کی قبر پر اشعال ثواب کر لینا. گھر سے بھی ان کے لیے دعائیں پہنچے گی, ان کے لیے ثواب پہنچے گا. اس لیے آج کی رات کے اندر پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں, اور گھر میں جاگو گے یہ زیادہ بہتر ہوگا. گھر میں جتنی اللہ توفیق دے, تہجد پڑھ لو, تلاوت کر لو, دعائیں کر لو اور پھر سو جاؤ, اور نیت یہ کرو کہ فجر کی نماز کے اندر ضرور آئیں گے. اور خاص بات یہ ہے کہ جن دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو, اختلاف ہو, ناراضگی ہو, یہ ہے صلح کرنے کا کام. یہ سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر کسی سے ناراضگی ہے, بات بند ہے, لڑائی جھگڑا ہے, تو صلح کر لو. اس لیے کہ جن کے درمیان صلح نہیں ہوتی, اللہ ان کی مغفرت نہیں کریں گے, چاہے پوری رات وہ عبادت کریں. حدیث پاک میں موجود ہے, یہ ہے اصل کرنے کا کام. ایک تو یہ ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی اور بات نہیں ہوتی, ایک دوسری چیز ہے جھگڑے کی وجہ سے بات نہیں ہوتی, لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, اختلاف ہوا, اس لیے بات نہیں ہوتی. اور عام متن ہمارے جھگڑے کوئی دینی بنیاد پر تھوڑے ہی ہوتے ہیں. کن بنیادوں پر ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں. تو اصل کرنے کا کام یہ ہے. میں آپ سب حضرات کو کہتا ہوں کہ جس کسی مسلمان کا کسی سے جھگڑا ہوا ہے اور جھگڑے کی وجہ سے بات بند ہے, تو آج رات میں صلح کر لو. یہ آج کی رات کا بہت بڑا عمل ہے, یہ اصل کرنے کا عمل ہے. اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. دین جو ہے نا عقل سے نہیں چلتا, دین رسم سے نہیں چلتا, دین اللہ نبی کے بتلانے کے مطابق ہوتا ہے. اور یہ اللہ نبی کی بتلائی ہوئی باتیں میں نے آپ کو عرض کر دی, اسی لیے زندگی میں ایک آدھ پندرہویں شعبان قبرستان چپکے سے چلے گئے تھے. بہت کافی شافی ہے, ہر سال مت جاؤ, بار بار بھی مت جاؤ. مردوں کو ایصال ثواب گھر سے بھی کر سکتے, دعا ان کو گھر سے بھی پہنچے گی, اور پندرہ شعبان کے بعد پورا سال پڑا ہے. جاؤ نا بیچارے مردوں کی کبھی کبھی خبر لو, ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ, مہینے میں ایک آدھ مرتبہ, دو چار مہینے میں ایک مرتبہ قبرستان جا کر ایصال ثواب کرنا چاہیے. اور یہ بات بہت غلط ہے کہ مسلمان پوری رات شہر میں گھومے, بائیکیں لے کر, گاڑیاں لے کر کے بریجوں پر, پارکوں میں شور مچاوے, ہنگامہ کرے. یہ بات بہت غلط ہے, اس سے تو بہت بچنا چاہیے. اپنے جوانوں کو بھی روکو کہ پولیس والے, دوسرے سیکیورٹی والے, ان کو جو ہے رات بھر ہماری وجہ سے جاگنا پڑتا ہے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ ان کی بھی بڑی رات ہے, ہم کو سنبھالنے کے لیے ان کو جاگنا پڑتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے, بہت غلط طریقہ ہے. میں سب کو بہت درد دل سے کہتا ہوں, سیدھے گھر چلے جاؤ, جتنی عبادت کر سکو کرو, سو جاؤ, تہجد میں اٹھ جانا, فجر کی نماز مسجد آ کر با جماعت پڑھ لینا, اللہ ہمت دے وے کل مستحب روزہ رکھ لینا, اور جو ہے گھر بیٹھے بیٹھے ایصال ثواب کر لینا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر اور دعا کا طریقہ سیکھ لو. پہلے اللہ تعالی کی حمد کرو, ہمیشہ کے لیے یہ طریقہ سیکھ لو کہ پہلے اللہ کی حمد کرو. اور حمد کرنے کے دو آسان طریقے آپ کو بتلا دو. الحمد شریف کی پہلی آیت تین مرتبہ پڑھ لینے کی, جلدی ہو تو ایک مرتبہ پڑھ لینے کی, یا نماز میں جو ہم ثنا پڑھتے ہیں وہ پڑھ لینے کی, اس کے بعد درود پاک کرو. اور دعا ختم کرتے وقت بھی درود پاک پڑھ لو. اس ترتیب سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ دعا اللہ تعالی کے یہاں ضرور قبول ہوگی. ہماری ایک غلط طریقہ عام ہو گیا ہے کہ جب دعا کا وقت آتا ہے تو ایک ساتھی اعلان کرتا ہے بھائی درود شریف پڑھو, دعا ہو رہی ہے. یہ ادھوری بات ہے. پہلے یوں کہنا چاہیے اللہ کی حمد کرو, درود پڑھو, اب دعا ہو رہی. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے, ایک بہت مبارک کلمہ یاد کر لو, کیونکہ دعا کی سیزن آ رہی, رمضان کا مہینہ, سحری افطاری, یہ دو وقت میں دعا بہت قبول ہوتی ہے. سحری کے وقت تہجد پڑھو, دعا کرو, افطار کے وقت دعا کرو. ایک مبارک کلمہ, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الزو بیا دل جلال والاکرام. یہ چھوٹا سا کلمہ یاد کر لو, یا ذل جلال والاکرام پڑھو, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل جلال والاکرام. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ذل جلال والاکرام پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا, اور اگر ساتھ میں تین مرتبہ یا ذل جلال والاکرام اور تین مرتبہ یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, تو یہ پوری دعا کی ترتیب ہمیشہ کے لیے سیکھ لو. اس ترتیب سے جیسے کہ آپ لوگ سرکاری کام کے لیے کوئی عرضی دیتے ہیں تو خود لکھتے ہیں کہ کوئی انوبھوی سے لکھواتے ہیں, وکیل سے لکھواتے ہیں, تو وہ شروع میں لکھے گا ماننی آدرنیہ صاحب. تو ایک دنیا کے چھوٹے سے آفیسر کے سامنے اتنے القاب کے ساتھ ہم عرضی لکھتے ہیں,
اور اللہ کے سامنے ایسے ہی بیٹھ جا رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے، سوچنے کی چیز ہے۔ اس لیے یہ دعا کی ترتیب سیکھو، اور رمضان میں اور ہر موقع پر اسی ترتیب سے دعا کرو۔ پہلے کم سے کم الحمدللہ رب العالمین تین مرتبہ یا ایک مرتبہ، پھر درود پاک، پھر تین مرتبہ یہ پڑھو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، پھر تین مرتبہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔
اور ایک آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسماء حسنہ اس میں اعظم اس میں چھپا ہوا ہے، اور وہ آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پڑھو یاد ہو جائے گا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔
اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے، اور اسم اعظم سے جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہو جاتی ہے، اسی لیے یہ آیت بھی پڑھ لینی چاہیے۔ پھر سے دھیان سے سن لو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ترجمہ کیا ہوگا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کون؟
اللہ،
کون ہمارے معبود؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارے معبود وہی ایک معبود ہے، کون؟
اللہ،
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بہت رحم کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ بس اس ترتیب سے دعا ہمیشہ مانگا کرو، پھر سے اچھی طرح ترتیب ذہن میں رکھ لو، پہلے اللہ کی حمد کرنی، اور حمد کرنے کا آسان طریقہ الحمد شریف کی پہلی آیت ایک یا تین مرتبہ پڑھ لو یا ثنا پڑھ لو، اور اس کے بعد درود پاک پڑھو، پھر یا ذل جلال والاکرام تین مرتبہ، پھر یا ارحم الراحمین تین مرتبہ، پھر وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ پڑھو، پھر دعا مانگو، اور دعا ختم کرتے کرتے ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لو، تو اس ترتیب سے انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ اور بہت چھوٹی اور بہت زبردست دعا ہے، وہ تو ایک بار مانگ ہی لینے کی، باقی پھر ڈیٹیل میں اپنے ٹائم کے حساب سے مانگتے رہنے کی۔ چھوٹی اور زبردست دعا کیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، اتنی زبردست دعا ہے کہ سب آ گیا، کچھ بچا ہی نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، اے اللہ دنیا کی بھلائی دیجیے، آخرت کی بھلائی دیجیے، اور آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ بولو کچھ بچا؟ کچھ بھی نہیں بچا، سب آ گیا۔ اور یہ دعا قرآن میں اللہ نے سکھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے۔ اس ترتیب سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ امت پر اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد،
صلاةً تنجینا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح شان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے ہمارے پیدا کرنے والے اللہ, اے ہمارے مالک اللہ, اے اللہ آپ نے ہم کو بغیر مانگے ہوئے مسلمان بنایا, اللہ ایمان عطا فرمایا. آپ چاہتے تو کسی کافر کے گھر میں پیدا کر دیتے, بے ایمان کے گھر میں پیدا کر دیتے. اللہ آپ نے کرم فرمایا, مسلمان کے گھر میں پیدا کیا, ایمان کی نعمت عطا فرمائی. اے ہمارے پیارے اللہ, آپ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے. اللہم لا نحصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہ اس ایمان کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما. مولا جس طرح بغیر مانگے ایمان دیا, مولا جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے, اللہ ایمان کے اوپر اس نے خاتمہ عطا فرما. مولا کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جانا نصیب فرما. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہماری روح نکلے ایسی پیاری موت عطا فرما. رب کریم آپ چاہتے تو ہم کو جانور بنا سکتے تھے, خنزیر کتا بندر بنا دیتے، لوگ نفرت کرنے والے ہوتے۔ اللہ آپ نے ہمیں انسان بنایا، انسان والا جسم اور روح عطا فرمائی۔ مولا آپ کا صحیح سچا پکا بندہ انسان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ سچا پکا بندہ انسان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ صحیح سچا پکا بندہ انسان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اللہ آج تک ہم نے بہت گناہ کیے، اللہ بہت گناہ کیے ہم نے، بلکہ ہمارے مالک آج آپ کے گھر میں بیٹھ کے اقرار کرتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد کوئی رات دن ایسی نہیں بتا سکتے جس میں گناہ نہ کیا ہو۔ اللہ ہم سراپا گنہگار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں، گنہگار ہیں، خطاکار ہیں۔ اللہ آنکھوں کے ذریعے غلط چیزیں ہم نے دیکھی ہے، کان کے ذریعے غلط چیزیں سنی ہے، زبان سے غلط چیزیں بولی ہے، سر سے پیر تک پاپی ہے، ظاہر میں گنہگار ہے، اندر بھی گندے ہیں۔ گناہ کرتے کرتے مولا ہمارا دل کالا ہو چکا ہے، لیکن آپ کو معافی بہت پسند ہے، آپ غفور ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ رحمان ہیں، آپ ودود ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں۔ اے رحیم، اے رحمان، اے کریم، اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ مولا آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، آپ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اے بڑے معاف کرنے والے ہمارے اللہ، ہم کو مکمل معاف فرما دیجیے، مغفرت فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما، دوست احباب کی مغفرت فرما، متعلقین کی مغفرت فرما، تلامذہ اساتذہ مشائخین کی مغفرت فرما۔ مولا پیارے نبی کی پیاری امت کو معاف کر دیجیے، اے اللہ پوری امت کو معاف کر دیجیے، اے اللہ پوری امت کو معاف کر دیجیے۔ مولا آپ کے گھر میں بیٹھ کر کے اقرار کرتے ہیں، یہ برے حالات امت پر ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہماری برائیوں کی نحوست ہے۔ اے اللہ ہم کو اور پوری امت کو معاف کر دیجیے، ہم کو اور پوری امت کو معاف کر دیجیے، ہم کو اور پوری امت کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ مولا اس وقت پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پریشان حال ہے، اللہ یہ امت مظلوم ہے، اے اللہ امت پر بڑے مظالم کھائے جا رہے ہیں، اے مدد کرنے والے اللہ، اے اللہ حفاظت کرنے والے اللہ، حفاظت کرنے والے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی حفاظت فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں پر بھی ہو،
اس کی اور اس کے قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اسلام کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مرتد ہو گئے ان کو دوبارہ ایمان عطا فرما. جو لڑکیاں جو لڑکے مرتد بن گئے بنا دیے گئے، اے اللہ ان سب کو دوبارہ ایمان عطا فرما، دوبارہ ایمان عطا فرما، ان سب کو دوبارہ ایمان کی دولت عطا فرما. اور اے اللہ وقت پر ایمان پر دنیا سے جانا نصیب فرما. جو قید و بند میں ہے، یا سمیع یا بصیر یا اللہ یا فتاح یا اللہ، جتنے مابوسین ہیں ان کو رہائی عطا فرما، رہائی عطا فرما، رہائی عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کی گمراہیوں سے، ارتداد سے، نفاق سے، ہر قسم کے اے اللہ بھٹکنے سے، نفس شیطان کی شرارت سے، برے ماحول، برے دوستوں سے، بری چیزوں سے، اے اللہ ہر ہمیشہ ہماری حفاظت فرماؤ، ہماری حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ، تمام بیماروں کو شفا عطا فرماؤ. اے اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جو اجڑ گئے اجاڑ دیے گئے ان کو آباد فرما. اے اللہ ہمارے بہت سے بھائی اور بہن، اے اللہ ان کے گھر نہیں ہیں، ٹوٹ گئے یا توڑ دیے گئے، اے اللہ ان سب کو اپنا گھر عطا فرما، اجڑو ہوں کو آباد فرما. اے اللہ جو بے سہارا ہے ان کو سہارا عطا فرما، ہر ایک کو حلال روزی عطا فرما. اے اللہ حرام سے حفاظت فرما، اے اللہ زنا شراب سے حفاظت فرما، ہر حرام سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ، اے اللہ روزی میں، عزت میں، تقویٰ میں، اخلاص میں برکت عطا فرما. ہر طرح کے کینوں سے، عداوت سے، بغض بیر سے، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما. اے اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما، زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی سعادت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرما، ہم کو ہماری قیامت تک آنے والی اولاد کو، نسلوں کو کامل مکمل سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، نسلوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے، ہر طرح کی گمراہیوں سے ہماری اور نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ گھروں میں سکون عطا فرما، ملک میں سکون عطا فرما، امن و امان قائم فرماؤ، عدل و انصاف قائم فرماؤ، ظلم اور مظالم کا خاتمہ فرماؤ. تمام جنات اور انسانوں کو اے اللہ ایمان اور ہدایت عطا فرماؤ، ہدایت کی ہواؤں کو عالموں میں چلا دیجئے. اے اللہ تمام مساجد کی، عبادت خانوں کی حفاظت فرما، ان کو اعمال مساجد سے آباد فرما. جب جتنے بھی دارالعلوم، جامعات، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، دینی ادارے، دینی تنظیمیں ہیں، اے اللہ ان تمام کی حفاظت فرما، نصرت اور مدد فرما، ان کی ضروریات پوری فرما، ہر طرح کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ جہاں بھی ایمان والے ہیں، اب تک مسجد عبادت خانہ مکتب نہیں ہے، اے اللہ ہر جگہ مسجد عبادت گاہ اور صحیح نہج کے مکاتب قائم فرما دیجئے، اور امت کو ان دینی بنیادی سلسلوں سے جوڑ دیجئے۔ اے اللہ جو مکاتب مدارس ادارے دینی کام ہو رہے، اے اللہ اسے بے انتہا قبول فرما، ان کو صحیح نہج پر بنا دیجئے۔ اے اللہ جوڑ اور محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بہت سی ضروریات ہے، حاجات ہے، آپ جانتے ہیں، خزانہ غیب سے پورا فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، دست نگر نہ بنا، مولا صرف آپ کے دربار کا ہمیں محتاج بنا، آپ کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ جس کی جو الجھنے ہیں دور فرما، جن کی جو تکلیفیں ہیں دور فرما، جو جائز مرادیں ہیں خزانے غیب سے پوری فرما۔ اے اللہ عمروں میں برکت عطا فرما، زندگی میں برکت عطا فرما، مولا زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما، اے اللہ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما۔ اے اللہ حادثوں سے ہماری حفاظت فرما، ایکسیڈنٹ سے حفاظت فرما، جل کے مرنے سے، ڈوب کے مرنے سے، اور اے اللہ ہر بری موت سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مدینہ طیبہ کی موت عطا فرما، بقیع میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے اللہ مدینہ طیبہ کی موت عطا فرما، بقیع میں دفن ہونا نصیب فرما، اپنے وقت پر مدینہ طیبہ کی موت عطا فرما، بقیع میں دفن ہونا نصیب فرما۔ ہمیں مفتاح للخیر بنا دیجئے، مفتاح للخیر بنا دیجئے، مفتاح للخیر بنا دیجئے، مغلاقا للشر بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما، اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما، اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اے ہمارے اللہ محرومی سے حفاظت فرما، محرومی سے حفاظت فرما، قرآن حدیث اشاعت دین حفاظت دین اعلائے دین احیاء سنت کے لیے قبول فرما۔ پورے عالم میں آپ کے جتنے بندے دین کے کاموں میں لگے ہیں، اللہ ان کی نصرت اور مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی جائز ضروریات پوری فرما۔ اے اللہ ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دیجئے، مولا قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ قبر کے سوالوں کے جواب آسان فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ نصرت کا کرم کا معاملہ فرما، آپ کے عرش عظیم کے سائے میں جگہ عطا فرما، عرش کے سائے میں موتیوں کے منبر پر جگہ عطا فرما۔ قیامت کے دن پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ حوض کوثر کا جام حضور کے مبارک ہاتھوں سے نصیب فرما، حوض کوثر کا جام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے نصیب فرما۔ اے اللہ بلا حساب جنت الفردوس عطا فرما، بلا حساب جنت الفردوس عطا فرما، بلا حساب جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرما، دنیا آخرت میں آپ کی رضا اور محبت عطا فرما، دنیا آخرت میں اے اللہ آپ کی رضا اور محبت عطا فرما، دنیا آخرت میں آپ کی رضا اور محبت عطا فرما۔ پل صراط پر ایمان کے نور کے ساتھ تیزی سے گزرنا نصیب فرما، پل صراط پر ایمان کے نور کے ساتھ
تیزی سے گزرنا نصیب فرما،
پل صراط پر ایمان کے نور کے ساتھ تیزی سے گزرنا نصیب فرما،
جہنم میں کٹ کے گرنے سے حفاظت فرما،
جنت الفردوس عطا فرما،
بلا حساب جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما،
بلا حساب جنت الفردوس کا اولین داخلہ عطا فرما۔
اے اللہ آپ کے دربار میں آئے ہیں، سوالی بن کے آئے ہیں، ہاتھ پھیلا کر کے آئے ہیں، محتاج بن کے آئے ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالیوں کو مت چھڑکو۔ مولا یہ سوال کرنے والوں کی جماعت آئی ہے، سوال کرنے والوں کا مجمع آیا ہے، سوالی بن کے آیا ہے، کریم کے دروازے پر آیا ہے، رحمان کی چوکھٹ پر آیا ہے۔ اے نوازنے والے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے۔ اے پیارے سچے محبت رحم کرنے والے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ آنے والے رمضان میں خوب عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن کے دل میں حج کی نیت ہے سب کے لیے حج کو آسان فرما۔ اے اللہ جن کو عمرے کی نیت ہے عمرہ آسان فرما۔ اے اللہ حج عمرے کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جن کو نیک اولاد ہے کی تمنا ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما،
جن کو بیٹوں کی چاہت ہے ان کو بیٹے عطا فرما،
جن کو بیٹیوں کی چاہت ہے ان کو بیٹی عطا فرما،
جن کے گھر میں جوان بیٹے بیٹیاں ہیں اے اللہ ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرما۔
اے اللہ جن کے یہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما،
جن کی شادی ہوئی لیکن جھگڑے ہیں اے اللہ وہ جھگڑے ختم فرما،
محبت بھری زندگیاں عطا فرما۔
اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔
پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔
پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔
اے اللہ رفیق بھائی اور اختر بھائی دونوں کو شفا تندرستی عطا فرما،
ان کے آپریشنوں کو کامیاب فرما،
عافیت عطا فرما،
مزید نیک کاموں کی توفیق عطا فرما۔
آپ کے بہت سے بندوں اور بندیوں نے اے اللہ دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا جو ہم سے توقع رکھتے ہیں،
اے اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما۔
اے اللہ جنہوں نے ہمارے ساتھ آج تک اچھائی کا سلوک کیا، محبت کا سلوک کیا، خدمت کا اکرام کا برتاؤ کیا،
اے اللہ آپ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما،
جزائے خیر عطا فرما،
جزائے خیر عطا فرما۔
خصوصاً اے اللہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما۔
جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ۔
اے اللہ جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما،
تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین فقہا حضرات صوفیہ مصنفین حق مؤلفین حق اور یہ دین کی امانت جن واسطوں سے ہم تک پہنچی،
اے اللہ ان تمام حضرات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔
ہمارے اساتذہ والدین جنہوں نے بھی ہماری تعلیم تربیت میں محنت کی،
اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔
اے اللہ ہم آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں،
دعا کی قبولیت کا یقین رکھ کے بیٹھے ہیں، اللہ اللہ اگر آپ کو قبول کر لیں گے آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کو قبول کر لیں گے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہم فقیروں کا کام بن جائے گا، ہم فقیروں کا کام بن جائے گا، ہم فقیروں کا کام بن جائے گا، اے بگڑی کے بنانے والے اللہ پیارے نبی کی پیاری امت کی بگڑی کو بنا دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، امت کو عزت اور سربلندی عالم میں نصیب فرما دیجئے، اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم اتنا بڑا مجمع کسی مالدار کے دروازے پر جا کے آواز لگائے اللہ وہ مالدار بھی 2 روپیے دینے راضی ہو جائے گا، آپ تو سب سے بڑے ہیں، غنیوں کے غنی ہیں، سارے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں اور ہم نے جو مانگا ہے اس کی حیثیت آپ کے خزانے کے سامنے 2 روپیے کی بھی نہیں ہے، اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے، آپ کے جو نیک بندے پوری دنیا میں حیات ہے ان کو صحت عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے اساتذہ مشائخین کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے، گندے ہیں لیکن آپ کے بندے ہیں، گندے ہیں آپ کے بندے ہیں، گندے ہیں آپ کے بندے ہیں، آپ کے پیارے نبی کے امتی ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، آپ کی محبت معرفت عشق پیار عطا فرما دیجئے، والذاکرین اللہ کثیرم والذاکرات میں شامل فرما دیجئے، صفت احسان عطا فرما دیجئے، آپ کی ذات سے صحیح تعلق اور نسبت عطا فرما دیجئے، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روحانی رشتہ قوی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر گندگی سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دیجئے اور ہمیشہ پاک رکھیے میرے مولا، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.